گزار دوں گا تیرے انتظار میں، مولا باپ پردائے غیبت اٹھائیے، دو دن تو زندگی کے گزاروں بہار میں۔
سورہ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ صلوات بھیج دیجئے محمد علی محمد۔ بہرحال ایک سلسلہ جاری ہے، آج کوئٹہ میں دو مومنین شہید کیے گئے ہیں، ان کے لیے اور تمام شہداء ملت جعفریہ کے سارے ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا۔ صلوات بھیج دیجیے محمد والے محمد پر۔ اس سے بہتر انداز میں صلوات بھیج دیجیے۔ اعزاز محترم، موضوع پر آنے سے پہلے ایک دو منٹ آپ کے لیں گے کہ جو بھی سوال آپ کو کرنا ہے آپ ہم سے کیجیے گا، لیکن آخری مجلس کے لیے ہم سوال جمع کرتے جا رہے ہیں، کیونکہ ہم روز روز سوالات کے جواب دیں گے تو جیسے کل ہوا نا کہ موضوع کے لیے وقت نہیں رہتا، پھر شکایت کی کچھ لوگوں نے مجھ سے کہ صاحب موضوع سے ہٹ گئے، تو موضوع سے پر رہنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ میں سوالات جمع کرتے جاؤں گا، آخری مجلس میں انشاءاللہ جو بھی مجھے پرچے آئے آپ اطمینان رکھیں۔ آپ میری عادت جانتے ہیں، جس سوال کا جواب نہیں ہوگا میں کہہ دوں گا مجھے نہیں معلوم، تو میں کوئی ظاہر اتنا قابل فاضل تو ہوں نہیں، جو آتے ہیں وہ بتا دوں، لہٰذا اتنا تاکہ موضوع پہ ہم رہیں نا، کل کافی وقت دوسرے سوالات کے جواب میں نکل گیا۔ آخری مجلس انشاءاللہ جو بھی سوال ہے لکھ کے مجھے دیتے چلے جائیے، لیکن جیسا میں نے عرض کیا کہ سوال لکھنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے، سوال کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے، ایک سوال ہوتا ہی کیا اس لیے جاتا ہے کہ پہلے سے اس کا جواب لوگ اپنے ذہن میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس کا جواب تو میں نہیں دے سکتا، لہذا سوال جو ہو معقول قسم کے سوال میرے موضوع سے متعلق یا اور بھی کوئی سوال ہو آپ کیجیے گا، میں انشاءاللہ زندگی رہی آخری مجلس جو اتوار کی ہوگی اس میں سب سوال آپ کے جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ اس میں یہ ہوگا کہ یہ جو ہماری یہ مجلسیں ہیں ہم اس سے موضوع سے نہیں ہٹنے پائیں گے، اور آپ لوگوں کو شکایت بھی انشاءاللہ نہیں ہوگی۔ ایک بار صلوات دے دیجیے محمد علی محمد۔ ہم بات کر رہے ہیں عوامل پہ، اسباب پہ، واقعہ کربلا کے اسباب کیا بنے، اور ہم نے قریبی عوامل ایک دو بیان کیے اگرچہ کہ بہت سارے ہیں، پھر ہم آہستہ آہستہ ماضی میں جا رہے ہیں، پیچھے جا رہے ہیں۔ کل ہم نے 40 سے 50 ہجری کے دوران آپ کو بتایا کہ کیا ہوا، ہوا کیا، کس طرح لوگوں کی خرید و فروخت شروع ہوئی، لوگوں کے دین، لوگوں کے ضمیر، یہ بیچے گئے خریدے گئے, اور جو نہیں مانا اس کو تہ تہ کر دیا گیا, جیسے مولا کائنات کے اصحاب کو چن چن کر قتل کیا گیا. اور یہ سب چیزیں دیکھ رہے ہیں جناب سید الشہداء. اچھا سوال یہ ہے کہ دیکھیں آج جو ہم بات کریں گے وہ انشاءاللہ چار پانچ دن جو ہم نے مقدمہ زمین ہموار کی تھی آج وہ حاصل آپ کے سامنے آئے گا. سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ ظاہری عوامل تو بہت سارے ہیں, جناب سید الشہداء کے قیام کا اہم ترین مقصد کیا ہے, اہم ترین سبب کیا چیز ہوگی کہ جس کی وجہ سے آپ کو یہ کربلا کی جنگ لڑنی پڑی؟ اور پھر آج ہم اس طرف بھی جائیں گے ادھر کی تیاری, کہ یہ صرف امام حسین علیہ السلام کی جنگ نہیں تھی بلکہ اس کے لیے امام حسن مشتبہ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی تیاری کی. یہ تاریخ کا بڑا ظلم ہے اور کچھ ہمارے اہل منبر کا بھی بڑا ظلم ہے کہ پورے امام حسن کی تاریخ کو سمو دیتے ہیں ان کی ایک مجلس میں بس 28 سفر کی, وہ بھی مصائب اگر پورے پڑھے تو پڑھے, نہیں پڑھے تو وہ بھی دو جملے پڑھ کے پھر مصائب میں ادھر چلے گئے, فضائل بھی نہیں ہوتے. حتیٰ کہ میلاد میں امام حسن کا ذکر جو ہے امام حسن کا ہونا چاہیے, سیرت پہ روشنی پھر بھی نہیں ڈالی جاتی. تو اور پورا امام حسن کا جو شخصیت ہے وہ ہمارے ذہنوں میں ہے صلح کی حد تک محدود ہے, کہ ایک جنگ جس میں صلح ہوئی جیسا جو بھی ہوا اس حد تک محدود ہے, اس سے زیادہ نہیں. کیا یہ 40 ہجری میں جو مولا متقیان کی شہادت ہوئی اور 50 ہجری تک 10 سال امام حسن نے کیا کیا؟ بس وہ ایک صلح کی یا اور بھی کچھ کیا؟ اور بھی کچھ تیاری. تو میں وہ مارکے بھی بتاؤں گا جو امام حسن کی کربلا ہے. آپ سے صلح کو مت سمجھیے گا. کیوں گھبراتا تھا امیر شام ان لوگوں سے؟ اس لیے گھبراتا تھا کہ یہ زبان کے میدان میں بھی اور تلوار کے میدان میں بھی ان سے کوئی بھی ہاشمیوں سے جیت نہیں سکتا. لہذا وہ ذکر بھی انشاءاللہ کل کی مجلس میں آ جائے گا. لیکن آج اس اہم ترین عامل پہ ہم آپ کی توجہ دلانا چاہتے ہیں. زمانے جاہلیت کیا لوگ اللہ کو نہیں مانتے تھے؟ مانتے تھے. خانہ کعبہ علامت تھا اللہ کو ماننے کی. خانہ کعبہ تھا نا, اس کا طواف ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ حج زبانِ جاہلیت کا حج ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ ہوتا تھا نا. یعنی خانہ کعبہ علامت ہی اس بات کی کہ اللہ کا گھر, وہ کسی اور کا گھر تو نہیں کہتے تھے؟ کفار قریش کہتے تھے کہ اللہ کا گھر ہے. دیکھیں آج انشاءاللہ میں نے عرض کیا کہ چار دن کا میرا نچوڑ ہوگا آج کی مجلس کا, اور بہت آسان کر کے نتیجہ آپ کو دوں گا, اور اس میں کوئی مشکل الفاظ یا اور چیزیں نہیں ملاؤں گا, بہت آسان کر کے. دیکھیے اللہ کو مانتے ہیں, اللہ کا گھر مانتے ہیں, مسئلہ کیا ہے؟ زمانے جاہلیت. زمانے جاہلیت کیا مطلب؟ زمانے جاہلیت اللہ کو مانتے ہیں, اللہ کے گھر کو بھی مانتے ہیں, لیکن اللہ کے ساتھ 365 اپنے خدا بھی مانتے ہیں. اللہ کو تو مانتے ہیں مگر اللہ کے ساتھ 365 اپنے دیوتا بھی ہیں. جیسے ہندوؤں میں کہتے ہیں وہ بھگوان تو ایک ہی ہے, یہ تو ہمارے اوتار ہیں. اوتار وہ بھی ایک تعبیر رکھتے ہیں نا اپنے لیے, کہ بھئی اللہ تو الگ ہے, وہ تو بھگوان ہے, یہ اوتار ہیں. تو انہیں بھی کیا کیا ہوتا کہ نہیں اللہ تو وہی ہے. کفار قریش یہی کہتے ہیں اللہ وہی, یہ بت تو ہمارے وسیلے ہیں. یعنی اللہ نے جنہیں وسیلہ قرار دیا انہیں وسیلہ نہیں بناتے تھے, وسیلہ بناتے تھے اپنی مرضی کا. یعنی وسیلہ بھی چاہتے تھے تو اپنی مرضی کا چاہتے تھے. اللہ چاہتا ہے کہ جنہیں میں وسیلہ قرار دیتا ہوں انہیں وسیلہ بناؤ, ہے نا ایسا؟ یہ ایک بات آ گئی تھی, لیکن میں بات کچھ اور کرنا چاہ رہا ہوں. اللہ کا گھر ہے, اللہ کو بھی نام نہاد انداز میں مانتے ہیں, مگر پیغمبر ختمی مرتبت نے قیام کیا. قیام کس لیے کیا؟ کہ سسٹم کو بدل دیا جائے, زمانے جاہلیت کے سسٹم کو اکھاڑ کے پھینک دیا جائے اور الہی نظام کو لایا جائے. یہی ہوا نا, الہی نظام آ گیا مدینے میں. اچھا یہ بتائیے کیا پیغمبر ختمی مرتبت کے زمانے میں مدینے میں لوگ گناہ نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے بھائی. شراب کے کیس پکڑے گئے, بدکاری کے کیس پکڑے گئے, چوری کے کیس پکڑے گئے. اللہ کو مانتے ہیں تو دیکھیں برائی تو ہوتی تھی, برائی تو جڑ سے ختم نہیں ہوئی. نظام بدلا. کیا مطلب نظام بدلا؟ یاد رکھیے گا کہ نظام کی پہچان حکمرانوں سے ہوتی ہے, عوام سے نہیں ہوتی. عوام ہر دور میں اچھی بھی ہوتی ہے بری بھی ہوتی ہے. یہ حکمران ہیں جو شناخت کراتے ہیں کسی سسٹم کی. آپ لاکھ چیختے رہیے اسلامی نظام اسلامی نظام, لوگ بے شک اسلام پہ عمل کرتے ہوں، پہچان ہوگی کہ حکمران کیسے ہیں، یہ واقعی حکمران اسلام پہ عمل کرنے والے ہیں کہ نہیں۔ اب وہ سعودی سسٹم ہو، جارڈن کا سسٹم ہو، پاکستان کا سسٹم ہو، مصر کا سسٹم ہو، حکمران پہچانے۔ ایک ایک آدمی کو دنیا کا ہر فرد نہیں دیکھ رہا، بلکہ حکومت شناخت کراتی ہے سسٹم کی۔ کیا جمہوریت میں برائیاں نہیں؟ کیا لوگ چوری نہیں کرتے، ڈاکے نہیں ڈالتے، قتل نہیں ہوتے؟ لیکن اگر اوپر ایک کوئی بھی سسٹم، ابھی ہم جمہوریت کی اچھائی یا برائی میں نہیں جا رہے، لیکن ہے تو وہ حکومت سے پہچانا جائے گا کہ ڈیموکریسی ہے یا نہیں ہے، یا نام نہاد ہے یا آمریت ہے۔ تو حکمران پہچان کراتے ہیں۔ تو بتائیے، پیغمبر کے دور میں کیا برائیاں نہیں تھیں؟ برائیاں تھیں، لوگ چوری کے کیس بھی پکڑے گئے، بدکاری کے کیس بھی پکڑے گئے، شراب کے کیس بھی پکڑے گئے، میدان چھوڑ کے بھاگنے کے کیس بھی پکڑے گئے، فرار ہونے کے کیس بھی پکڑے گئے، مرتد بھی ہوئے لوگ، ہوئے کہ نہیں ہوئے، نماز سے بھی جان چھڑا کے بھاگے، صبح نماز میں آنکھ بھی نہیں کھلتی تھی، لوگ آ کے اٹھاتے تھے، ہوتا تھا نا ایسا، یعنی رسول کے دور میں ایسا ہوتا تھا، صحابہ کرام کا مجمع ہے، لیکن اس کے باوجود یہ تمام چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ تو اب بتائیے، یہ برائیاں تو رسول کے زمانے میں بھی تھیں، امام حسین کیوں لڑے؟ امام حسین کیوں لڑے؟ یہ برائیاں تو رسول کے دور میں بھی تھیں، یہ برائیاں تو پہلے دور میں بھی تھیں، اور پھر اگلے ادوار میں بڑھتی چلی گئی۔ چلام امام حسین علیہ السلام نے قیام کیوں کیا؟ نہ برائیاں پہلے رکی، نہ برائیاں اس کے بعد رکی، ختم ہوئی، ایسا تو نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہی نقطہ اہم ترین نقطہ ہے جو آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ بات کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ لوگوں کی فطرت تو وہی ہے، فالہمہا فجورہا وتقواہا، ہم نے ان کی فطرت میں الہام کر دیا اچھائی کو بھی برائی کو بھی۔ انسان جانتا ہے، اس پہ میں کئی تقریریں کر چکا، ریپیٹیشن نہیں کروں گا، انسان جانتا ہے کہ یہ اچھا برا، پھر بھی برا کام کرتا ہے، جانتا ہے کہ برائی کرتا ہے، نہیں کرتا، جب ہی تو چھپ کے کرتا ہے، کیونکہ جانتا ہے کہ برا کام ہے نا، چھپ کے کرنا بتا رہا ہے کہ یہ۔ اب یہ اور بات ہے کہ آج کا دور ایسا ہے کہ چوری اور سینہ زوری، بے مانی کر کے، چیٹنگ کر کے، سینہ تان کے کہتا ہے اس کو اتنے کا دھوکا دے دیا آج۔ اب یہ اور بات ہے، آج کا زمانہ ایسا آ گیا، ورنہ تو لوگ برائیاں چھپ کے کرتے تھے کہ بھئی یہ چھپ کے کرو تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، خبر نہ ہو۔ تو پیغمبر کے دور میں برائیاں ہیں ہیں، لیکن سسٹم کیا ہے؟ اوپر عدل کا سسٹم نافذ ہے، انصاف کا۔ جو چوری کرے گا قرآن کے قانون کے تحت اس کو سزا ملے گی، اسلامی قوانین کے تحت جزا اور سزا کا سسٹم ایک نافذ ہے، یعنی اوپر ایک سسٹم ہے جو سسٹم ادارہ کر رہا ہے سب کو۔ اب اس سسٹم کے اندر اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی، منافق بھی ہیں، مومن بھی ہیں، یہ سب اس سسٹم کے اندر رہ رہے ہیں، یعنی سسٹم میں خرابی نہیں ہے، افراد میں خرابی ہو سکتی ہے۔ تو افراد کی خرابی تو گوارا کی جا سکتی ہے، سسٹم کی خرابی گوارا نہیں کی جا سکتی۔ اب دیکھیے آپ، نام کچھ بھی رکھ دیا جائے، خرابی پہلے بھی تھی، خرابی بعد میں بھی تھی، مگر پیغمبر نے ایک سسٹم دے دیا، ایک الہی نظام دے دیا، ہوا کیا کہ برائی بعد میں بھی ہو رہی ہے، لیکن ضرب لگ رہی ہے۔ امیر شام جو ضرب لگانا چاہ رہا ہے، وہ یہ چاہ رہا ہے کہ زمانے جاہلیت کے سسٹم کو واپس لے آئے، زمانے جاہلیت کے، قیصر و کسریٰ کے نظام کو، اس سرداری نظام کو، اس قبائلی نظام کو، قبائلی عصبیتوں کو واپس لے کر آ جائے۔ تو نام بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا، لوگوں کے نام، اسلام اسلام کا رٹا ہے، مسلمانوں کا معاشرہ ہے، لیکن اصل سازش کیا ہے؟ بے شک یہ مسلمان رہیں، مگر سسٹم وہی ہو جو ہمارے باپ دادا کا تھا۔ جیسے آج ہے نا کہ اسلام کو منع نہیں کر رہا کوئی کہ آپ مسلمان نہ رہو، مگر ہماری مرضی کے مسلمان رہو، ہماری مرضی کا اسلام ہوگا۔ تو بنی امیہ کیا چاہتے تھے؟ بنی امیہ چاہتے تھے نام سے کیا فرق پڑتا ہے، رہو مسلمان، پڑھو کلمے، پڑھو نمازیں، لیکن سسٹم وہ جو ہمارے باپ دادا کا ہے، سسٹم وہ جو زمانے جاہلیت کا ہے، یعنی ہماری سرداری قائم ہونی چاہیے، ہماری حکومت قائم ہونی چاہیے۔ نام بدل جاتے، اب نام غلام علی رکھو یا غلام اللہ رکھو، کوئی بھی نام رکھ لو، سسٹم کو دیکھا جائے گا۔ جب اس سسٹم پہ ضرب لگی، پہلے نتیجہ دے رہے ہیں، پھر اس کی تشریح میں جائیں گے، ڈیٹیل میں جائیں گے۔ جب سسٹم پہ ضرب لگی، یعنی کیا چاہا امیر شام نے؟ کہ اس سسٹم کو لے کر آ جائے۔ جب وہ سسٹم آ جاتا، اسلام دفن ہو جاتا. 124,000 انبیاء کے نظام کی طرح یہ بھی تحریفات کا شکار ہو کے ختم ہو گیا ہوتا. نہ نماز ہوتی جیسے جناب ابراہیم کے بعد ختم ہو گیا نا, اپنی مرضی کے چکر رہ گئے خانہ کعبہ کے, حالانکہ نماز تو تھی اس وقت بھی, مگر سب ختم ہو گیا. لہذا کیا ہوتا کہ زمانے جاہلیت کا سسٹم واپس آنے کا مطلب کیا ہوتا کہ لوگ یہی سمجھتے کہ ہم مسلمان ہیں. اب دیکھیے آج کی مثال دیتا ہوں کہ اب جس نے پیروی کی وہاں, وہ آج بھی اسلام کے ہی نام پہ زمانے جاہلیت کا سسٹم لانے کی کوشش کر رہا ہے کہ نہیں. زمانے جاہلیت کا قتل عام, زمانے جاہلیت کی دشمنیاں, زمانے جاہلیت کی خوریزی, زمانے جاہلیت کی دشمنی. اب کوئی مقامی سطح پہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ زمانے جاہلیت کو واپس لایا جائے, لباس ویسا ہو, داڑھی ویسی ہو, بال ویسے ہو, چہرہ بھیانک ہو, جتنی خوفناک ترین شکل بنا سکتے ہو بنا لو کہ اسلام یہی ہے. سمجھ کے زمانے جاہلیت کیا تھا, یہی تھا نا زمانے جاہلیت. اب نام کچھ بھی رکھ لے, اپنا عبداللہ رکھ لے یا غلام رسول رکھ لے, نام سے تو کچھ نہیں, بات ہے سسٹم کی. تو اب کوئی مقامی طور پہ چاہتا ہے کہ یہ زمانے جاہلیت کا سسٹم واپس آ جائے, کوئی بین الاقوامی سطح پہ سوٹ بوٹ پہن کے چاہتا ہے کہ زمانے جاہلیت کا سسٹم واپس آ جائے. یہ ہے سسٹم کی بات, یہ ہے نظام کی بات. ملوکیت کے لیے زمین ہموار کی جائے, استحصال کیا جائے. لہذا نانا جو سسٹم لے کر آئے ہیں اس سسٹم کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو میں نے کہا تھا نا کہ تیاری سب نے کی ہے, رسول نے بھی تیاری کی ہے, کہ ابھی یہ نہیں کر سکتا, ابو سفیان بھی نہیں کر سکتا, اس کا بیٹا بھی نہیں کر سکے گا, لیکن آنے والے زمانے میں ایسا وقت آ جائے گا. تو اگر کوئی مقابلہ کرنے والا نہ ہوا تو پھر کیا رہ جائے گا؟ پھر وہ اسلام جو بنو امیہ چاہتے ہیں وہی رہے گا, اور جو میں سسٹم لایا ہوں وہ سسٹم کہیں ختم ہو جائے گا, اسی سسٹم کو مذہب کا نام دیا جائے گا. لہذا اس کے لیے رسول فرما رہے ہیں, تیار کر رہے ہیں اپنے نواسے کو, حسین کی تیاری کرا رہے ہیں کہ میرا حسین یہ تیاری کرے گا, میں اس سے باقی رہوں گا. حسین تو نوازا ہے, میں اس سے باقی رہوں گا. کیوں؟ اس سسٹم کو بچانا ذمہ داری ہے حسین کی. ملوکیت کی جڑ اکھاڑ کے الگ پھینکنی ہے. تم بادشاہ رہو, تم ملک رہو, تم محلوں میں رہو. ملک بادشاہ کوئی کہتے ہیں, کوئی ملک صاحب برا نہ مان جائیے گا, عربی میں ملک کہتے ہیں بادشاہ کو. صلوات بھیجیے محمد علی محمد کو. لاہور میں, لاہور میں نے ایک مسجد سے پڑھ دیا تھا تو 5-6 آدمی لڑنے آ گئے مجھ سے کہ ملکوں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے جو آپ نے ملک صاحب کو کہہ دیا. میں نے کہا بھائی یہ میں نے پنجابی کا ملک نہیں کہا تھا, یہ میں نے عربی کا ملک کہا تھا. ملک الفیصل, ملک سعود یہ ہے نا, تو ملک بادشاہ کو کہتے ہیں, ملک فرشتے کو کہتے ہیں, ملک زمین کو کہتے ہیں, ملک اپنی جاگیر کو جو اپنی ملکیت میں اس کو کہتے ہیں. یہ الگ الگ لفظ ہیں بھائی, اس میں برا ماننے کی بات نہیں. آپ کی کاسٹ ملک ہے, میں عربی کا اس لیے میں وضاحت کر دیتا ہوں جب ملک کا لفظ استعمال کرتا ہوں کہ مراد عربی والا ہے بھائی, اردو والا نہیں ہے. صلوات بھیج دیجیے محمد علی محمد پر. ایک بار اور صلوات بھیج دیجیے محمد علی محمد پر. اب تم بادشاہ رہو, سب کچھ رہو, لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا, نہ کسی کی ہمت ہوئی کہ کوئی کہے کہ یہ الہی نظام ہے, یہ رسول کا سسٹم ہے, یہ رسول کا نظام ہے. بنی امیہ بنی عباس آج تک یہ لڑائیاں چلتی نہیں, سسٹم کی بات. سسٹم کی بات کہاں سے آئے گی؟ جہاں حکمران اس کریکٹر کے حامل ہوں گے, طرز زندگی بتا دے گا کہ اسلام کے دعوے دار تو سب ہیں مگر اسلامی نظام کا نمائندہ کون ہے, اسلامی حکومت کا نمائندہ کون ہے. یہ طرز زندگی حکمرانوں کا بتائے گا. تو جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں سب کے حکمرانوں کا طرز زندگی دیکھ لیجیے. بھائی آج کی تازہ خبر آپ کو بتا دوں جو میں دیکھ کر آ رہا ہوں, میری ایک یہ بڑی مرض تو ہے, ایک مرض یہ بھی ہے, یہ خبروں ہیں جو ہر وقت مجھے تنگ کرتی رہتی ہیں, پریشان کر. دوسروں کو تو میں کہتا ہوں ٹی وی مت دیکھو, میں جب تک خبریں نہ دیکھوں میری مصیبت مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا. لیکن آج بڑی اچھی خبر ملی, ٹینشن والی خبر نہیں. آپ کو پتا ہے کہ ہمارے وزیر کتنے غریب ہیں بےچارے, ان کے پاس نہ گھر ہے, سائیکل بھی نہیں ہے ان کے پاس, کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. تو سرحد اسمبلی نے ترس کھا کے آج ایک بل پیش کیا اور اس بل کی حمایت پوری اپوزیشن جو ملاؤں کی ہے اس نے بھی کر دی. اور وہ بل یہ پیش کیا ہے, تنخواہ نہیں, دیگر الاؤنسز نہیں, بلکہ وہ جو ہاؤس رینٹ وزیروں کو دیا جاتا ہے 16,000, وہ بڑا کم ہے, 40,000 کر دیا جائے. اور پوری اسمبلی نے اس کے اوپر دستخط کر دیے, کل یا پرسوں یہ منظور ہو جائے گا. تو آپ نے دیکھا کتنے غریب ہیں ہمارے وزیر, جو بےچارے مکان نہیں ان کا, کسی کے پاس اپنا مکان نہیں ہے, کرائے کے مکان پہ رہتے ہیں گورنمنٹ سے. آپ کو کچھ ملے نہیں ملے, کیونکہ میں نے کل کیا نا, آپ تو اپنا کر ہی لیں گے مار دھاڑ کر کے, کسی کا موبائل چھین لیں گے, کسی کی دکان میں گھس جائیں گے, کسی رکشے والے کو پکڑ لیں گے. غریب آدمی تو اپنا کر ہی لیتا ہے, جیسے تیسے لوٹ مار کر کے دکان میں گھس جائے گا, ادھر گھس جائے گا, اس میں بےچارا مارا بھی جاتا ہے کبھی کبھی. لیکن یہ بےچارے وزیر تو یہ نہیں کر سکتے نا, یہ اتنے غریب ہوتے ہیں بےچارے, لہذا ان کی مجبوری ہے کہ اسمبلیوں کے ذریعے سے 75-75 لاکھ کی گاڑیاں ان کے لیے آئیں, اور وہ 75 لاکھ قیمت ہے بغیر ڈیوٹی کے. ڈیوٹی لگ جائے تو وہی قیمت بن جاتی ہے 2.5 کروڑ, ڈیوٹی معاف, 75 لاکھ کی گاڑی. کیونکہ غریب بہت ہیں, ان کے پاس سائیکل نہیں ہے, انہیں مرسیڈیز چاہیے. صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر. تو یہ ہے اس غریب ملک کا حال, جہاں سارے وزیر سارے حکمران صبح شام صبر کا درس دیتے ہیں ٹی وی پر آ کے, کہ لوگ صبر کریں, لوگ ہمت سے کام لیں, مسائل ختم ہو جائیں گے. معاشی بحران ہے, بجلی نہیں ہے, آٹا نہیں ہے, پانی نہیں ہے, تھوڑا سا صبر کر لیں آپ, اور صبر کر لیں مزید 60 سال انشاءاللہ مزید, دیکھیے ابھی کیا کیا آپ کو دیکھنا ہے. لیکن وہ صبر کرنے کو تیار, کیونکہ ان کے پاس رہنے کو ٹھکانا نہیں. غریب آدمی تو 2,000 کی جھگی میں کرائے پہ رہ سکتا ہے, اب بھلا بتائیے ایک منسٹر 16,000 کے گھر میں کیسے رہے گا؟ اس کو تو 40,000 کا گھر کرائے گا چاہیے, پھر اسی حساب سے اس کی گاڑیوں کے پیٹرول اخراجات ہے کہ نہیں ہے سب کچھ. تو اب یہ ہے طرز زندگی. جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں, اسلام کس سے پہچانا جائے گا؟ لوگوں سے نہیں, حکمرانوں سے. کیونکہ میں نے لوگوں کی فطرت بتا دی کہ ہر جگہ اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں. امریکہ میں کیا اچھے لوگ نہیں, برطانیہ میں کیا اچھے لوگ نہیں, ہالینڈ میں, جرمنی میں, یورپ میں کیا اچھے لوگ نہیں, آسٹریلیا میں کیا اچھے لوگ نہیں, پاکستان میں کیا برے لوگ نہیں, ایران میں کیا برے لوگ نہیں, لبنان میں کیا برے لوگ نہیں, فلسطین میں کیا برے لوگ نہیں, شام میں کیا برے لوگ نہیں. تو اچھے برے کا تو کوئی معیار نہیں ہے نا, کیونکہ تو انسان ہے, انسان اچھا بھی ہے ہر جگہ اور برا بھی ہے. اچھے سے اچھا کوئی دوسرے ملک سے آتا ہے, اس کو اچھا میزبان مل جائے تو کہ بہترین ملک ہے, بہترین لوگ ہیں, اوکے مل گیا 2 نمبر, تو ساری زندگی کہے گا رخ نہ کرنا اس شہر کا, یہی کہے گا نا رخ نہ کرنا. تو یہ تو انسان کے تجربات پہ ہے نا اپنے, کہ اس کو کیسا تجربہ ہوا. تو اچھے بھی ہر جگہ اور برے بھی ہر جگہ. پہچان کس سے ہوتی ہے؟ حکمرانوں سے. اور سسٹم سے پہچان ہوتی ہے کہ یہاں سسٹم کیا ہے. تو میں نے بتا دیا کہ جتنے بھی اسلامی ممالک اور حکمران ہیں ان کا طرز زندگی کی ادنا سی مثال میں نے آپ کو دے دی, کہ امریکی اور یورپ کے وزیروں کا وہ حال نہیں جو ان کا. کیونکہ ہر آدمی یہ سوچ کر آتا ہے کہ آخری بار آیا ہوں, جو کرنا ہے کر لو, پھر پتہ نہیں زندگی وفا کرے نہ کرے, موقع ملے نہ ملے ان لوگوں کو لوٹ کھسوٹ کرنے کا, لوٹنے کا, پتہ نہیں دوبارہ وزارت ملے نہ ملے, جو کرنا ہے سب کر کے نکل جاؤ, بعد میں پھر آ جائیں گے 5 سال بعد, ان کو تو بھولنے کی عادت ہے. صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر. تو اب دیکھیے جتنے بھی اسلامی حکمران, یہ طرز زندگی. اب اس کے مقابلے میں اگر طرز زندگی نظر آئے کسی کا, وہ بھی یہ دعوے دار ہو کہ کوشش کر رہے ہیں کہ اسلام کے نظام عدل کو قائم کیا جائے, اور ان حکمرانوں کی بھی مثال دی جاتی ہو, دشمن بھی مثال دیتا ہو, تو اب لوگوں کی خرابی کو نہیں دیکھا جائے گا, حکمرانوں کو دیکھا جائے گا کہ حکمران کس صفت کے حامل ہیں. آیا غریب عوام کے ساتھ مل کے انہی کی طرح طرز زندگی ہے یا نہیں؟ ٹی وی پہ کرنے کی باتیں ہو اور زندگی میں عمل کرنے کی باتیں, زندگی گزارنے کا طریقہ اور. تو بات سمجھ میں آئی, سسٹم ہے سسٹم, اس سسٹم کو بچانا. اگر حسین قیام نہیں کریں گے یہ سسٹم مٹ جائے گا, کسی کو کتابوں میں بھی نہیں ملے گا. اب کتابوں میں مل تو رہا ہے نا, واقعی کربلا کے بعد سے لے کر آج تک اس سسٹم کے لیے لڑنے والے موجود ہیں اور کتنی جگہ کامیاب بھی ہو گئے اس سسٹم کے لیے, ہوئے کہ نہیں ہوئے کامیاب, اور پھر اس سسٹم پہ عمل کر کے مقابلہ بھی کیا, 8 سال جنگ بھی لڑی, اب بھی لڑ رہے ہیں, دنیا کے سامنے کھڑے ہوئے بھی ہیں. یہ سسٹم ہے نا جو بچا رہا ہے. اگر سسٹم نہ ہوتا, وہ سسٹم مضبوط نہ ہوتا, سسٹم حسینی نہ ہوتا, سسٹم علوی نہ ہوتا, تو نام کچھ بھی رکھ لو اپنے, کیا کیا نام ہیں, کتنے اچھے اچھے نام ہیں. شہنشاہ ایران کا نام کیا تھا؟ علی رضا شاہ. کتنا خوبصورت نام ہے, کتنا پیارا نام ہے, مگر نام سے تو کچھ نہیں ہوتا نا. اگر امریکہ کی نوکری کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے پاس وہ سسٹم نہیں جو امریکہ کی غلامی سے آزاد کرتا ہے انسان کو. ایک بار اور صلوات رائے فرمانی بلند آواز سے, یعنی بنی امیہ کیا چاہتے ہیں, امیر شام کیا چاہتا ہے, یزید کیا چاہتا ہے, کہ نام ان کے کچھ بھی رہیں, سسٹم وہ زمانے جاہلیت کا واپس آ جائے, وہ سسٹم. اسی لیے اسلام نے پر کوئی اثر تو نہیں کیا, اسی لیے انہوں نے علل اعلان کہا کہ ہم نے بنی ہاشم سے حکومت بھی چھین لی, اپنا بدلہ بھی لے لیا, نصف صدی کے بعد اپنے سارے بدلے لے لیے, یعنی واپس ادھر ہی پلٹ گئے, نام کچھ بھی ہو. اسی لیے علل اعلان شاعر اسلامی کا مذاق بھی اڑاتے تھے, اور حسین چاہتے ہیں کہ نہیں, ان کا نام کچھ بھی رہے, سسٹم بچنا چاہیے, اس سسٹم کو بچایا جائے, ایک حد کھینچ دی جائے کہ یہ حق ہے یہ باطل ہے, کوئی مانے نہ مانے لیکن حق باقی رہنا چاہیے. اگر جناب سید الشہداء قیام نہ کریں اس زمانے جاہلیت کے سسٹم واپس لانے کی سازش کے خلاف, تو پھر اسلام تو نہیں بچتا, پھر نماز نہیں بچتی, پھر پیغمبر کا نام نہیں بچتا. لہذا ایک نئے نبی کی ضرورت, ایک نئی کتاب کی ضرورت, کیونکہ کتاب بھی ختم کر دی جاتی اور پیغمبر کی تعلیمات بھی ختم. بھائی اب عمل نہ کریں, تعلیمات تو باقی ہیں, عمل نہ کریں, سسٹم تو سینوں میں ہے, پھر کیسا سسٹم دیا قیامت تک کے لیے کہ کہیں بھی چلے جائیے. بیان کرنے والا ہونا چاہیے, بتانے والا ہونا چاہیے. اس عزاداری کے ذریعے سے کاش اس عزاداری کی اہمیت سمجھ میں آ جاتی لوگوں کے. عزاداری کرنے کی بات نہیں کر رہا, اس کی اہمیت کو سمجھنے کی بات کر رہا ہوں. اس عزاداری کے ذریعے سے پورا ایک سسٹم دیا, ایک اسکول دیا, ایک دانشگاہ دی, ایک یونیورسٹی دی جناب سید الشہداء نے, کہ سسٹم کو باقی رکھنا, یعنی میری لڑائی فرد سے نہیں ہے, سسٹم سے ہے. اب اس سسٹم کی لڑائی میں کوئی بھی آ جائے, چاہے یزید آئے چاہے اس کا باپ آئے, کوئی بھی سامنے آئے گا, حسین اس سے لڑے. اور کیا کوشش نہیں کی حسین نے لڑنے کی؟ اس 10 سال کے دوران 50 سے 60 ہجری ہر جگہ امیر شام کے خلاف تقریریں خطبات موجود ہیں. اسی طرح 40 سے 50 ہجری کے دوران امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبات صلوات میں موجود ہیں. لوگوں میں انشاءاللہ کل وہ رخ بیان کروں گا کہ کیسے کس نے کب کا تیاری کی. لہذا جناب سید الشہداء کی نظریں ہیں کہ مسئلہ افراد کی لڑائی کا نہیں ہے, یہ صلوات میں صلوات بھیج دیجیے بلند آواز. ایک اور صلوات عنایت فرما دیجیے. دوسرے امام اپنے دور میں مستقل نشاندہی کر رہے ہیں, اور ایک مقام سے زیادہ میں کل آپ کے سامنے نشاندہی کروں گا کہ کہاں کہاں امام نے جنگ کی ہے, کربلا بنائی ہے اور رسوا کیا ہے. بنی امیہ کو رسوا کیا، یہ لفظ ہیں تاریخ میں، کیسی رسوائی سے دوچار کیا کہ جو کربلا کی رسوائی سے کم نہیں تھی، جو کربلا میں یزید کی رسوائی ہوئی. دیکھ رہے ہیں نا آپ، یہ سب دیکھ، لیکن کیا ہے، وقت دیر میں آئے گا. تیاری سب کر رہے ہیں، رسول خدا بھی تیاری کر رہے ہیں، مولا کائنات بھی تیاری کر رہے ہیں، لیکن وقت سے پہلے تو نہیں لڑا جا سکتا نا. جیسے ظہور کا ایک وقت معین ہے، اس وقت سے پہلے تو نہیں ہو سکتا نا. لیکن ہمیں حکم کیا ہے، پکارتے رہو اور یہ جملہ کہتے رہو کہ اجل علی ظہور، تاجیل فرما، یعنی جلد از جلد ظہور کر، جلد از جلد ظہور کر. ہمیں یہ حکم ہے، ہماری عبادت یہ ہے. لیکن یہ کیا ہے، غیب کے امور میں سے اللہ جانتا ہے، اور جسے آنا ہے وہ جانتا ہے کہ کب آنا ہے، اس کے بھی علم ہے. لیکن ہمیں کیا حکم ہے، تم دعا کرتے رہو، پکارتے رہو، صدق دل سے پکارتے رہو. تو رسول جانتے ہیں نا، لیکن وقت سے پہلے تو قتل نہیں کیا جا سکتا کسی کو، وقت سے پہلے تو نہیں مارا جا سکتا. وہ ایک سسٹم کی تیاری کر رہے ہیں، لاکھوں کروڑوں اربوں درہم دینار خرچ کر رہے ہیں اس کے پر، اور جب بیت المال آ گیا تو اس کے بوریوں کے منہ کھول دیے گئے کہ جس کو جس طرح سے خریدا جا سکتا ہے خریدا جائے. جناب امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام صلح کر رہے ہیں، یعنی صلح کے پیغام کو قبول کر رہے ہیں. کیوں قبول کر رہے ہیں؟ ایک تو یہ کہ پیغام ادھر سے آیا ہے، دوسری بات یہ کہ اپنا جو لشکر ہے نا، 8,000 سے 40,000 جس کی تعداد تاریخ میں بتائی گئی کہ زیادہ زیادہ 40,000، حالانکہ 40,000 نہیں تھے. حالانکہ 8,000-9,000-10,000 سے زیادہ کی تعداد نہیں تھی، مگر وہ بھی تین جگہ بکھرا ہوا لشکر، کوفے، بصرے، مدائن، اور کچھ مدینے میں آپ کے حامی، بکھرا ہوا لشکر. اب اس لشکر کے ساتھ کیسے لڑیں جس کے آدھے سردار بک چکے، پروپیگنڈے کا بازار گرم ہو چکا. کوفے کے لشکر کو کہا جا رہا ہے امام حسن نے صلح کر لی، بصرے والوں کو کچھ، خود امام مدائن میں. نتیجہ یہ ہوا کہ لشکر پراگندہ ہو گیا. اب اگر اس حالت میں جنگ کی جائے تو مسئلہ شکست کا نہیں. امام حسن کے سامنے جنگ صفین ہے کہ میرے بابا کے سامنے کیسا یہ صورتحال لے کر آ گئے کہ مولا کو حکمیت قبول کرنی پڑی. جیتی ہوئی جنگ نادان دوستوں کی وجہ سے حکمیت میں تبدیل ہو گئی، صلح میں تبدیل ہو گئی. اب مجھے بتائیے کہ وہاں امام نے کوئی معجزہ تو نہیں کیا نا، ظاہری صورتحال پہ سب، جو بھی صورتحال پیش آئی اس کے مطابق مولا کائنات چلے. ہوا کیا تھا کہ آپس میں جب تلواریں کھینچیں، کوئی معمولی لشکر نہیں تھا مولا کا، 90,000 کا لشکر تھا. 1,20,000 امیر شام لے کر آیا تھا، اور امام کے ساتھ کتنا بڑا لشکر ہے، 90,000، یہ کوئی کم ہے امام کے پاس 90,000 کا لشکر ہونا؟ لیکن اس لشکر کی حالت کیا ہوئی کہ جب یہ آپس میں ایک دوسرے کے مقابل آئے تو اب جنگ کیسے جیتی جا سکتی تھی؟ پورا لشکر کاٹ دیتا ایک دوسرے کو، اتنی بڑی سازش ہوئی. لہذا امام کو حکمیت قبول کرنی پڑی کہ تو ایک دوسرے کو مار دیں گے، ختم کر دیں گے، تو ویسی شکست ہو جائے گی ان کی، یہی دوسرے امام کے سامنے. لہذا آپ نے بچایا اس مرحلے کو، جانتے کہ فتنہ ہو گیا، ختم بھی ہو جائیں گے سب جو بچے کچھ انصار ہیں. اور اس کے بعد پروپیگنڈا بھی یہ ہوگا کہ بھائی ٹھیک ہے جی، اقتدار کی لڑائی ہوئی تھی، بات ختم ہو گئی، ایک جیت گیا ایک ہار گیا. لہذا امام نے وقتی طور پہ اپنے آپ کو، یعنی ادھر سے جو صلح کا پیغام آیا، قبول کر لیا. کیوں؟ ایسی جگہ لے جا کے ان کو مارنا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں ایک بات تو طے ہے، ایک بات طے ہے کہ امام کا مزاج مزاج ربوبیت ہے. اللہ کو کوئی جلدی ہے؟ کوئی جلدی نہیں. کہاں بھاگیں گے آپ اس کی مملکت سے نکل کے؟ اس کو کائے کی جلدی ہے؟ اس لیے اس نے کھلی چھوٹ دی ہوئی، جو مرضی کرو کہاں جاؤ گے، آنا تو میرے پاس ہے نا. یہ تو ہمیں جلدی ہوتی ہے کہ فلاں نے اتنا بڑا ظلم کیا ہمارے ساتھ، زیادتی کی، پروردگار اس کو سزا کیوں نہیں دیتا؟ تو یہی اپنے بارے میں سوچ لیں کہ اتنی جلدی جلدی اگر اللہ سب کو سزائیں دینے لگے تو باقی کون بچے گا؟ ہم بھی تو کہیں نہ کہیں کسی کے ساتھ زیادتی کر جاتے ہیں، نہیں کرتے؟ کسی دوسرے کو دھوکہ دے دیا، کوئی بات نہیں، کوئی دھوکہ دے گیا، رو رہے ہیں بیٹھے، بد دعا کر رہے ہیں، یا اللہ پکڑ لے اس کو. تو اللہ اس کو پکڑنے سے پہلے ہمیں کیوں نہیں پکڑے بھائی؟ کیا کہ نہیں کیا؟ تو سمجھ میں آ رہا ہے مزاج ربوبیت، یہ ہمارا مزاج ہے کہ جلدی کرو. اللہ کے مزاج میں تو کوئی جلدی نہیں، مزاج تو کوئی جاؤ گے کہا، تو وہی مزاج ہے امامت کا. نہ رسول کو جلدی ہے، نہ علی کو جلدی ہے، نہ حسن بجلدی ہے، سب زمین ہمبار کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں، میرا بچا ہوا کام علی کریں گے، علی کو کوئی جلدی نہیں، میرا بچا ہوا کام حسن کریں گے، حسن کو کوئی جلدی نہیں، میرا بچا ہوا کام حسین کریں گے، حسین کو کوئی جلدی نہیں کہ میرے چھوڑے ہوئے کام کو میرا آخری تکمیل تک پہنچائے گا۔ صلوات بھیج دیجیے محمد والے محمد پر۔ اس مزاج کو ذہن میں رکھیے کہ مزاج امامت، لہذا امام حسن کو کوئی جلدی نہیں، کہ میرا بھائی ہے آگے لے کر چلے گا اس مقصد کو، چوتھا امام اور آگے بڑھائے گا، پانچواں امام اور آگے بڑھائے گا، امام کو کوئی جلدی نہیں، کیونکہ مزاج ربوبیت ہے، وہ کائنات میں ولایت مطلقہ رکھتا ہے، ولایت تکوینی رکھتا ہے، ولایت مطلقہ ظاہر کہ اللہ کے پاس ولایت تکوینی ولایت تشریح حاصل ہے امام کو، لہذا امام کو کہے گی جلدی، جب اللہ کا حکم ہوگا، اللہ کی مرضی کے بغیر تو کچھ نہیں ہونے والا، لہذا امام حسن کو بھی کوئی جلدی نہیں، پیچھے ہٹ جائے، لوگ برا بھلا کہیں گے معاذ اللہ، اور کہا لوگوں نے، کہنے دو، میرا بھائی جب وہ وقت آئے گا تو وہی کام کرے گا جو مجھے کرنا تھا۔ یعنی سب کا مقصد تو ایک ہی ہے نا، سب کا ہدف ایک ہے، لہذا یہ پورا تسلسل ہے بنی امیہ کا، کہ وہاں بنی امیہ یزید کی صورت میں اپنی خباستوں کی معراج پہ پہنچے، اور یہاں بنی ہاشم حسین کی صورت میں عظمتوں کی، عصمتوں کی، طہارتوں کی، شہادتوں کی معراج پر پہنچے۔ یعنی بنی ہاشم حسین کی صورت میں معراج پا رہے ہیں، اور بنی امیہ خباستوں کی معراج یزید کی صورت میں آ رہی ہے۔ یعنی حسین نے کیا کیا کہ گزرے ہوئوں کو بھی اور آنے والوں کو بھی سرخرو کیا، یزید نے کیا کیا، گزرے ہوئوں کو بھی اور آنے والوں کو بھی لعنت کا مستحق بنا دیا۔ سلوات دے دیجیے ایک بار، کبھی ایک آدمی سب سے بڑا سمجھ میں آیا کہ سسٹم، وہ جو جاہلیت کا سسٹم واپس لانا چاہتے ہیں، حسین کی ذمہ داری کیا ہے، اس کو روکا جائے، اس کے آگے بند باندھا جائے، ورنہ فائدہ کیا اسلام لانے کا، اسلام سسٹم بدلنے کا نام ہے، نام بدلنے کا نام تھوڑی ہے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے کی بات تھوڑی ہے، جب تک وہ سسٹم پہ عمل نہیں کر رہے، سسٹم کی بات، یا تو حسین سسٹم کو بچانے کے لیے نکلے کہ بے شک ہم شہید ہو جائیں گے لیکن کربلا حد فاصل کھینچ دے گی، فارق بن جائے گی، یعنی فرق کرنے والی بن جائے گی۔ اسے سمجھ لیجیے کہ فارق کس کو ہونا چاہیے، جو حق اور باطل کے درمیان تمیز کر دیتا ہے، سرحد قائم کر دیتا ہے کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، اب کوئی مانے نہ مانے حق حق ہی رہے گا، اور یہی سب سے بڑی دلیل ہے حسین کی حقانیت کی، کہ ہر شخص دنیا کا جو بھی انسان ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اپنا رشتہ جوڑ لے کس کے ساتھ، حسین کے ساتھ، عاشورہ بتا دیتا ہے، بتا دیتا ہے نا عاشورہ، رشتہ جوڑ، یعنی وہ لڑائی کی، تو اس کے لیے تیاری بھی ویسی، اس کے لیے لشکر بھی ویسے، اس کے لیے سپاہی بھی ویسے، بس آج یہی تک رکھے۔ صلوات دے، ایک بار اور صلوات دے، تیاری بھی ویسے، اسے مرد و زن کی قید نہیں، حسین تو یہ چاہتے ہیں کہ کون ایسا ہے کہ جو ایک بار کہے کہ اللہ میرا رب ہے اور پھر اس پہ ثابت قدم رہے، اب وہ چاہے شیرخوار ہو، چاہے مرد ہو یا عورت ہو یا بوڑھا ہو، کوئی بھی، آزاد ہو یا غلام ہو، آزاد ہو یا کنیز ہو، بس ایسی ہی کنیز کا ذکر کرنا ہے مجھے، ہر سال انہی میں سے کسی تاریخ میں کرتا ہوں ایک ذکر، جناب شیریں کا، کہ ان لوگوں میں کہ جنہوں نے ایک بار کہہ دیا حسین ہمارا مولا، تو زندگی کی آخری سانس تک اس پر ثابت قدم رہے, آخر وقت تک اسے ہٹے نہیں. دنیا کی کوئی طاقت انہیں حسین کی محبت سے ہٹا نہیں سکی. مار دیے گئے, قتل کر دیے گئے, لوٹ لیے گئے, مگر حسین کی محبت سے ہاتھ نہیں اٹھایا. اور جناب شہربانوں کی خدمت گزار بن کے آئی تھی جناب شیریں, نام سے ہی ظاہر ہے عجمی نام ہے, عربی نام نہیں ہے شیریں. تاریخ کا جو نچوڑ ہے, جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یوں ہے کہ جناب شہربانوں کے پردہ فرمانے کے بعد, کیونکہ مستند زیادہ معتبر روایت یہی ہے کہ چوتھے امام کی ولادت کے بعد والد گرامی دنیا میں نہیں رہی, کیونکہ ظاہر ہے کہ امام کی ماں کربلا میں اس طرح امام کے سامنے قیدی نہیں بنائی جا سکتی تھی, یعنی جس کے رحم مبارک سے امام جنم لے. تو اور ظاہر ہے کہ ماں کی اطاعت پڑھ چکا ہوں پہلے کبھی کہ امام پر واجب ہوتی ہے, لہٰذا جناب شہربانو دنیا میں نہیں ہے. ان کے بعد جناب شیری کو آزاد کر دیا حسین, تمہیں آزاد کر دیا, جاؤ یہ قطع زمین لو کوفے کے پاس, زادہ راہ لو زندگی گزارنے کا سامان اور جا کے وہاں رہو. جناب شیری نے منع کر دیا, انکار کر دیا آزاد ہونے سے, کہ فرزند رسول مجھے اپنے قدموں سے جدا نہ کیجیے, میں آپ کے بچوں کی کنیزی کر کے خدمت کر کے وقت گزاروں. کہا کہ نہیں, مسئلہ ہے کسی میں, شیری چلی جاؤں تمہیں آزاد کر. حکم امام کے آگے شیری لاچار, شیری مجبور, امام کی طرف سے حکم ہے. اب شیری کہتی ہے کہ مولا میں چلی تو جاتی ہوں مگر ایک وعدہ کر لیجئے مجھ سے. شیری کیا کیا چاہتی ہے مجھ سے؟ کہ بس یہ وعدہ کر لیجئے کہ ایک بار, بس زندگی میں ایک بار میرے مہمان بن رہے ہیں. حسین نے سوچا اور کہا اچھا شیری میں نے تجھ سے وعدہ کیا کہ میں تیرا مہمان بنوں گا. شیری فوراً کہتی ہے مولا اکیلے نہیں, ایک بار سب اہل حرم, میری شہزادیاں, میرے شہزادے, سب آل رسول میرے گھر مہمان بن جائے گا, میری عزت بن جائے گی, میری توقیر ہو جائے گی. امام نے سوچا تو کہا اچھا شیری تجھ سے وعدہ رہا, پورے خانواد رسالت کے ساتھ تیرے مہمان بنیں گے. خوش ہو گئی شیری, خوش ہو شیری, قدموں پہ سر رکھ کے رونے لگی. بس امام نے ایک بات کہی کہ شیری ہم آ تو جائیں گے, بس خیال رکھنا ایسا نہ ہو تیرے مہمان بنے تو پہچان بھی نہ سکے. اپنا سر پٹک رہی ہے شیری, مولا بھلا ایسا ہو سکتا ہے کیا آپ میرے مہمان بنے, میں آپ کو نہ پہچان, میں ثانیہ زہرا کو نہ پہچان, میں شہزادی ام کلثوم کو نہ پہچان. زادہ راہ دی, بہت ساری چادریں بھی دے دی, حیران ہو کر کہتی ہے مولا اتنی چادریں, لے جا شیری شاید کبھی کام آ جائیں. چلی گئی شیری کوفے کے باہر ایک بلند مقام پہ گھر بنا کے رہتی ہے جو قلعہ شیری کے نام سے مشہور ہو گئے. انتظار میں دن کاٹ رہی ہے, پوری بستی کو یہ خبر دی ہے, خبر ہے کہ یہ کنیز ہے حسین کی. فخر سے بتاتی ہے کہ میں کوئی معمولی عورت نہیں ہوں, میں حسین کی کنیز ہوں, حسین کی آزاد کردہ ہوں, اور دیکھ لینا ایک دن پورا خانواد رسالت میرا مہمان بنے گا. کافی عرصہ گزرا, سب کی طرح شیری نے بھی یہ خبر سنی کہ حسین نے کوفے کے ارادے سے مدینہ کو ترک کر دیا. خوش ہو گئی خبر سنی, جانتی ہے کہ امام کا وعدہ ہے پورا ضرور ہوگا, گھر کو سجانا شروع کر دیا. جتنا بڑا مہمان ہوتا ہے انسان ویسی ہی تو تیاری کرتا ہے نا, لہذا شیری نے اس حساب سے کہ فرزند رسول, فرزند زہرا میرا مہمان بنے گا, اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی. ہم سایوں کو بلا لیا جاتا ہے, ہم جولیوں کو بلایا جاتا ہے, اور سب کام میں لگے ہوئے ہوں, باتیں صبح سے شام تک سوائے حسین کے گھر کی باتوں کے اور کوئی ذکر نہیں ہے شیری کی زبان میں. دن گزرے, ہفتے گزرے, مہینے گزرے, شیری ہر روز انتظار کرتی ہے شاید کوئی پیغام آئے, شاید کوئی پیغام آئے. کئی ماہ گزر گئے, ہاں ادھر ادھر کی خبریں ضرور سنتی ہے, لیکن شیری کو نہیں معلوم کہ صحیح معنی میں واقع ہوا کیا ہے, یہ نہیں معلوم. کبھی سنتی ہے مشکل کا سفر ہے, کبھی سنتی ہے مشکل میں گھر گئے, لیکن شیری کو ابھی حقائق نہیں معلوم کہ ہوا کیا. بس ایک شام جب سورج غروب ہوا، گھر کے دروازے بند کیے، استراحت کے لیے خوابگاہ میں گئی، کچھ دیر کے بعد نوکر پہنچا، ملازم پہنچا یا غلام کہہ لیجیے پہنچا، اور کہتا ہے کہ قافلہ آیا ہے. کس کا قافلہ؟ کہا حاکم کے سپاہی ہیں، کچھ باغیوں کے سر ہیں، کچھ قیدی ہیں، رات تیرے قلعے میں گزارنا چاہتے ہیں. شیری خود اٹھ کے آئی، جو ہی دروازے پہ پہنچی دیکھا کہ ابن زیاد کا قافلہ ہے، ابن زیاد کے سپاہی ہیں، شمر ان کے سربراہی کر رہے ہیں. کہا کہ رات ہم گزارنا چاہتے ہیں تیرے قلعے میں، حاکم کے سپاہی ہیں، ہمارے ساتھ کچھ باغیوں کے سر ہیں، کچھ قیدی ہیں. اب جو شیری نے سروں کو دیکھا، کسی کو بھی نہیں پہچان سکتی تھی کیونکہ سب لہو میں ڈوبے ہوئے تھے. ایک جوان کو دیکھا زنجیروں سے جکڑا ہوا لیکن سر جھکائے ہوئے، شیری اندھیرے میں چہرہ بھی نہ دیکھ سکی. بس شیری کی نظر تو ناخوں پہ جا کے ٹھہر گئی، جہاں اس نے دیکھا کہ کچھ بیویاں ہیں جنہوں نے اپنے بال چہروں پر ڈالے. شیری سمجھ گئی کہ کوئی بہت ہی محترم خاندان ہے، کوئی بہت ہی باعزت خاندان ہے کہ جس کی بیویوں نے اپنا پردہ اپنے بالوں سے کیا. فوراً دروازے کھلوا دی، میرے محل میں، میرے قلعے میں ٹھہر سکتے ہو. خوابگاہیں کھلوا دی گئی. شیری نے دیکھا سب سپاہی خوابگاہوں میں چلے گئے مگر قیدی صحن میں بیٹھے ہیں دیوار سے لگ کر. گئی سپاہیوں کے پاس، کہا کہ اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو، ان قیدیوں کے لیے بھی ایک دو کمرے کھلوا دیے جائیں، تیرا گھر ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. شیری نے جلدی سے کمرے تیار کرائے، آ کے قیدیوں سے کہتی کہ آ جاؤ، میں نے اجازت لے لی، میرے گھر میں رہو. میرے مولا نے کہا تھا جب کسی قیدی سے سامنا ہو اس کا مذاق نہ اڑانا، جو خدمت ہو سکے گی میں تمہاری کروں گی. قیدی عورتیں کمرے میں آ گئی، اہتمام کرتی ہے ان کے کھانے پینے کے لیے، ان کے تام کے لیے. اس کے بعد بیویوں نے دیکھا کہ شیری اتنی مہربان ہے. ایک بیوی نے کہا شیری شاید تیرا کہنا مان لیں، رات بھر ہم قلعے میں رکے ہوئے ہیں، رات بھر کے لیے ہمارے مقتولین کے سر ہم کو دلوا دیں. شیری گئی، سپاہیوں سے بات کی کہ رات بھر کے لیے قیدیوں کے سر اگر دے دو. کہا میں کوئی اعتراض نہیں، وہ نیزے جن پہ شہدا کے سر ہیں وہ لائے گئے. لیکن شیری ایک بات دیکھ کر بہت حیران ہوئی کہ سر آنے کے بعد بیویاں مسترب ہیں، بے چین ہیں، مگر کوئی بیوی روتی نہیں، کوئی رو نہیں رہا. یہ بڑے تعجب کی بات تھی شیری کے لیے. اتنے میں ایک بیوی نے کہا شیری اگر اجازت دے، پہلی بات تو یہ کہ جب سے ہمارے وارث قتل کیے گئے ہمیں رونے کی اجازت نہیں، اگر اجازت دے ہم آہستہ آہستہ اپنے مقتولین کو رو لیں. تڑپ اٹھی شیری، کہتی ہے میرا گھر ہے، کوئی پابندی نہیں، جی بھر کے رو، اپنے مقتولین کا ماتم کرو. اور دودھو جب اپنے مقتولین کا ماتم کرنا تو میری ایک حاجت ہے، دعا کرنا پوری ہو. میں نے مولا سے سنا ہے اپنے کے قیدیوں کی حاجت جلدی پوری ہوتی. اس بیوی نے کہا شیری اگر مناسب سمجھے تو بتائے گی تیری کیا حاجت ہے؟ ہاں ہاں کیوں نہیں، میرا مولا راستے میں ہے، میری شہزادیاں آقا زادیاں راستے میں، بس دعا کرو خیر سے، میرا آقا میرا مہمان بنے. اس بیوی نے کوئی جواب نہ دیا. شیری واپس پلٹی، ایک آواز کانوں میں آئی، ہائے میرا ما جایا حسین. بس یہ سننا تھا، شیری واپس مڑی، واپس پلٹ کر کہتی او بیوی خبردار، سب روئیں، تجھے رونے کی اجازت نہیں، تجھے رونے کی اجازت. اگر رونا ہی چاہتی ہے تو یہ نام لے کے نہ رو، اگر تیرے مقتول کا کوئی بھائی تھا تو اس کا نام لے کے رو لے، یہ نام لے کے نہ رو. اس بیوی نے کہا شیری منظور. ادھر شیری پلٹی، کان میں آواز آئی، ہائے میرے عباس کا بھائی. پھر واپس مڑی شیری، خبردار یہ نام بھی نہ لے، اگر تیرے مقتول کا کوئی بیٹا تھا تو اس کا نام لے کے رو لے. وہ بی بی کہتی ہے شیریں یہ بھی قبول ہے. اب جو آواز آئی شیری کے کانوں میں تو آواز یہ تھی ہائے میرے لیے اکبر کا بابا. شیری تڑپ کر واپس مڑی, اس بی بی کے سامنے دو زانو بیٹھ گئی, ہاتھ باندھ ہاتھ جوڑ, او بی بی جب سے تو میرے گھر میں داخل ہوئی ہے میرے دل کو قرار نہیں, یہ جتنے نام تو لیتی ہے میرے مولا کے گھر والوں کے نام.
ارے اپنا تعارف تو کرا کہ تو ہے کون, تو نے اب تک اپنا تعارف نہیں.
بس اب زینب سے بھی برداشت نہ ہوا نہ رہا گیا, چہرے سے بال ہٹا کر کہتی ہے شیریں بھول گئی. ارے میرے بھائی نے یہ بھی تو کہا تھا کہ ایسا نہ ہو ہم تیرے مہمان بن جائیں
اور تو پہچان بھی نہ. شیریں نے سینہ پیٹنا شروع, منہ پیٹتی ہے سر پٹکتی ہے, اے شہزادی میں آج ہی کے دن کے لیے زندہ.
ارے یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں, میرا حسین کہاں, عباس کہاں, علی اکبر کہاں, ارے یہ حال کیسے ہوا. زینب نے ہاتھ تھام کے کہا شیریں بس کر, ارے کس کس کا نام لے گی, کس کس کو پوچھے گی, مردوں میں کوئی باقی نہیں بچا سوائے سید سجاد کے, سب کو خاک کربلا پہ سلا کے آ رہی ہوں, پورا کنبہ لٹا کے آ رہی ہوں. شیریں اپنے آقا سے ملے گی, اپنے مولا سے ملے گی, حسین سے ملے گی. ارے یہ جو سب سے بلند نیزے پہ سر ہے یہی تو تیرے مولا حسین کا سر ہے. سر پیٹتی ہوئی چلی نیزے کی جانب, پکارتی جاتی ہے مولا کیا آج ہی کے دن کے لیے زندہ تھی. ارے مولا خوب وعدہ نبھایا, خوب شرف میزبانی بخشا, خوب میرے مہمان بنے ہو. ارے شہزادیاں سیدانیاں زینب ام کلثوم میرے گھر میں مہمان بنی ہیں اور ان کے سروں پہ چادر.
لعنت اللہ
علی القوم الظالمین. فسیعلم الذین ظلموا ایا منقلب ینقلب. بس آپ سے ایک درخواست ہے, ہمارے دوست سلمان مشتبہ کی جو پلاسٹی میں ان کے لیے, اور آپ کا کہیں بھی کوئی بہن بھائی یا گھر کا کوئی فرد مریض ہے ان سب کے لیے دعا کریں. بہت بیمار کربلا ان سب کو شفائے کاملہ واجب